بسم الله الرحمن الرحيم. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے بال ہو، مطلب سر کے بال، تو اپنے بالوں کا اکرام کرے. بالوں کے اکرام کا مطلب یہ ہے بال کو ٹھیک ٹھاک رکھے، بال کے اوپر تیل لگاوے، بال کو دھوتا رہے، بال کی صفائی کا اہتمام کرے. یہ ہے فل یکرمہ کا مطلب، گویا کہ بال بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس نعمت کو صحیح ڈھنگ سے رکھنا چاہیے. جی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین چیز جس کے ذریعے سے بالوں کی سفیدی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، شیپ کے معنی بالوں کی سفیدی، اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی بہترین چیز ہے مہندی اور قتم، یہ دو چیز ملا کر کے خضاب کر لو، سفید داڑھی کے اوپر، سفید بالوں کے اوپر. اب یہ ہیں حنا اور قتم، تو واو کو معا کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں کہ مہندی کو قتم کے ساتھ ملا کر داڑھی اور بالوں پر لگایا جاوے. واو کو او کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں کہ مہندی یا قتم کے ذریعے سے بوڑھا بالوں کی سفیدی کو بدلا جائے، اور کے معنی میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ مہندی اور قتم کے ذریعے سے بالوں کی سفیدی کو بدلا جاوے. تینوں احتمال ہیں اس کے اندر. قتم کا ایک مشہور معنی تو آپ کو معلوم ہے. بعض حضرات ایسا کہتے ہیں کہ یمن کے اندر ایک پودا ہوتا ہے جس کو استعمال کرنے سے بال کالے ہو جاتے ہیں. اگر یہ ایسا پودا ہے کہ جس کو استعمال کرنے سے بال کالے ہو جاتے ہیں، تو پھر خالص قتم کو استعمال کر کے بال کو سیاہ کرنا ممنوع ہوگا، استعمال نہیں کر سکتے پھر صرف قتم کو استعمال کر کے. دوسری شکل، مہندی کے ساتھ قلیل مقدار میں قتم کو ملا دیوے تو سرخی سیاہی مائل خضاب ہو جائے گا، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ڈاک ریڈ، سرخ گہرا، مائل ب سیاہی، یہ استعمال کر سکتے ہیں. بعض حضرات کی رائے ایسی ہے کہ قتم کے استعمال کرنے سے بال سبز رنگ کے ہو جاتے ہیں، تو اگر قتم کے استعمال سے بال سبز رنگ کے ہوتے ہیں تو اکیلے قتم کو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि कतम मुख्तलिफ नौ के हो, कोई कतम खालिस सियाही वाला हो तब तो खालिस कतम के ज़रिए खिजाब करना मुनासिब नहीं, ममनू है। और अगर कतम खालिस हरे रंग वाला है तो अकेले कतम को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कतम को मेहंदी के साथ मिलाया जाए तो गालिब और मगलूब देख लो, गालिब मेहंदी है तो कोई हर्ज नहीं। और अगर गालिब कतम हो और सियाह बाल कर देता हो तो फिर उससे अपने आप को बचाना चाहिए। जी
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم في آخر الزمان يخدمون بهذا السوادق وعلى سر الحمام لا يجدون رائحة الجنة رواه أبو داود والنسائي رحمه الله
ها يك پیشن گوئی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنہم سے منقول ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آخری زمانے کے اندر ایک قوم ہوگی جو اس کالے رنگ سے خضاب کرے گی، گویا آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو اس کالے رنگ سے سیاہ کریں گے اپنے بالوں کو اور خضاب کریں گے۔ اب دیکھو یہاں حاضر اس میں اشارہ ہے، السواد مشار الی ہے، تو بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تحقیر اور تقبیح کو بیان کرنے کے لیے ہے، یہ کالا رنگ گویا اس کی حقارت اور اس کی قباحت اس کی برائی کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کالے رنگ کو لوگ خضاب میں استعمال کریں گے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر کوئی کالے رنگ والی کوئی خاص چیز تھی، اس کی طرف ہی اس روایت میں اشارہ ہے، لہذا سواد کوئی خاص کالے رنگ کی چیز تھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ اس کے ذریعے سے خضاب کریں گے۔ تو گویا کہ آخری زمانہ اور قیامت سے پہلے جو عملی فتنے امت کے اندر آئیں گے اس میں سے ایک چیز حضور نے یہ قرار دی، سیاہ رنگ کے خضاب کرنا یہ آخری زمانے کے عملی فتنوں میں سے ایک چیز ہوگی۔ کحواصل الحمامی، کبوتر کے پوٹوں کی طرح، گردن کے نیچے سینہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پوٹے کے اندر کھانا جمع ہوتا ہے، پھر وہاں سے کھانا آگے چلتا ہے۔ بعض کبوتر کے اندر یہ پوٹے والا حصہ کالے گہرے رنگ کا ہوا کرتا ہے، الگ الگ رنگ کے کبوتر ہوتے ہیں تو بعض کبوتروں کے اندر یہ پوٹے والا حصہ سیاہ رنگ کا ہوا کرتا ہے، تو کہ جس طریقے سے کبوتر کے کالے کالے پوٹے، اس طریقے سے یہ لوگ کالا کالا خضاب کریں گے۔ وبال کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ ایک مطلب اس کا ہے یہ تحدید پر محمول ہے، ڈانٹنا کہ ایسے لوگوں کو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ دوسرا مطلب یہ ہے جنت میں جائیں گے دوسرے نیک اعمال اور ایمان کی برکت سے، لیکن جنت میں جانے کے بعد خوشبو سے محروم رہیں گے۔ جیسے دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بریانی میں آپ کو خوشبو معلوم ہو رہی ہے، خوشبو تو نہیں معلوم ہو رہی ہے، दिख रही है बिरयानी, दिख रही है, खा रहे हो, खा रहे हैं, टेस्ट लग रहा है, टेस्टी है, अरे अंदर जायफल, जावंत्री, जाफरान ये सब डाला है, उसकी खुशबू, खुशबू तो महसूस नहीं हो रही है। तो बाज लोग खुशबू से महरूम होते हैं, तो कई लोग नेक आमाल और ईमान की बरकत से जन्नत में तो जाएंगे लेकिन खुशबुए जन्नत से महरूम रहेंगे। तीसरी तौजीह ये की गई है कि जन्नत की खुशबू मैदाने कयामत के अंदर भी महसूस हो रही होगी, वकूफ के वक्त के ऊपर, यानी मैदाने कयामत, कयामत का दिन तो बहुत लंबा है, बहुत सारे मरहले हैं, बहुत सारी कार्रवाइयां हैं, तो जन्नत में से खुशबू निकल करके मैदान कयामत के अंदर आ रही होगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो काले खिजाब करने वाले हैं, वो कयामत के मैदान में मौजूद होने के बावजूद जन्नत की खुशबू उनको नहीं मिलेगी। और जो लोग काला खिजाब नहीं करते थे, नेक थे, मुत्तकी थे, उनको मैदान कयामत में भी जन्नत की खुशबू महसूस हो रही होगी। जी
صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال الستية ويصفر لحيته بالورس والزعفران وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك رواه النسائي رحمه الله.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبتی جوتیاں پہنا کرتے تھے۔ کیا مطلب سبتی جوتی کے؟ جو چمڑا دباغت دیا گیا ہو، جو چمڑا چکنائی وغیرہ صاف کر کے سکھا دیا گیا ہو۔ دیکھو ایک تو چمڑے کے اندرون کی چکنائی دباغت سے ختم ہوتی ہے، ایک ہے دباغت دیے بغیر کیکڑ کے پتوں کا جوشاندہ ڈالنے کی وجہ سے، یا یہ کہ گرم سوکھی مٹی میں اس کو تتریب دینے سے یا دھوپ کے اندر سکھانے سے وہ چکناپن ختم ہو جاتا ہے۔ تو جس میں دباغت دی گئی ہو، تتریب یا کیکڑ کے پتے یا شمش کی دھوپ میں ڈال کر کے چکناہٹ ختم کر دی گئی ہو، اس کے بنے ہوئے جو جوتے ہوتے ہیں وہ سبتی جوتے کہلاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبتی جوتے پہنا کرتے تھے۔ اور آپ اپنی داڑھی مبارک کو ورس اور زعفران سے زرد کرتے تھے۔ دیکھو ورس اور زعفران دو چیزوں کو ملا کر کے، ورس بھی ایک طرح کا پودا ہوتا تھا، گھاس ہوتی تھی ایک طرح کی، اور لال رنگ اس سے تیار ہوتا تھا۔ بہت سے پودے ہوتے ہیں ان سے مختلف کلر تیار ہوتے ہیں، تو یہ ورس کے پودے سے اس کو پانی میں بھگو دو تو لال رنگ تیار ہو جاتا ہے، تو وہ ہیں ورس اور زعفران۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زعفران کو استعمال کیا داڑھی مبارک کے اوپر، تو ایک بات تو یہ کہی جائے گی کہ کبھی کبھی استعمال فرمایا، لہذا وہ حجت نہیں بنے گا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ورس اور زعفران کا بنا ہوا پانی حضور نے استعمال فرمایا نظافت اور صفائی کے واسطے، اصل مقصود تھا نظافت اور صفائی، کہ بالوں کا میل ختم ہو جائے، بال میں اور کوئی گندگی ہوئے تو وہ نکل جاوے۔ اب صفائی کرنے کے لیے ورس اور زعفران کا مخلوط پانی استعمال فرمایا تو کلر بھی لگ گیا اس کا تھوڑا بہت، جیسے کہ بھائی ہلدی والے پانی سے ہم دھونا چاہتے تھے تو ہلدی کا کلر بھی آ گیا تھوڑا سا، تو ورث اور زعفران کو استعمال کرنے کا اصل مقصد تھا صفائی، نظافت، دھلائی. اب اس سے دھونے جا رہے تھے، صاف کرنے جا رہے تھے، اور تھوڑا بہت کلر بھی لگ گیا ساتھ کے اندر. اسی کو راوی نے تعبیر کر دیا ورث اور زعفران کے کلر سے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بکثرت خوشبو استعمال کرتے تھے تو خوشبو کے جو اثرات باقی رہ جاتے تھے انہی اثرات کو ورث اور زعفران سے تعبیر کیا گیا ہے. خوشبو کثیر مقدار میں استعمال کی، جیسے کہ ہمارے یہاں بھی اگر خوشبو کثیر مقدار میں استعمال کی جائے تو اس کا رنگ وغیرہ باقی رہ جاتا ہے. وکان ابن عمر یفعل ذلک، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ایسا کرتے تھے، یعنی کہ ورث اور زعفران کو داڑھی میں استعمال فرماتے تھے. جی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا جنہوں نے مہندی کا خضاب لگا رکھا تھا. تو مہندی کا خضاب دیکھا تو حضور نے کیا فرمایا، کتنا پیارا یہ خضاب لگا ہے، کتنا اچھا یہ خضاب لگا ہے. پھر راوی کہتے ہیں ایک دوسرے آدمی کا گزر ہوا، اس نے مہندی اور قتم ساتھ ملا کر خضاب کیا ہوا تھا. تو حضور نے کیا فرمایا، یہ دوسرے نمبر والے آدمی کا خضاب پہلے والے سے بھی اچھا ہے، کہ اس نے مہندی کے ساتھ قتم کو بھی ملا دیا ہے. معلوم ہے کہ حضور نے اس کو ترجیح دی کہ مہندی کے اندر قتم ملا کر کے گہرا رنگ تیار کر کے خضاب کیا جائے. پھر تیسرے آدمی کا گزر ہوا جنہوں نے زردی سے خضاب کر رکھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زرد رنگ کا خضاب ان تمام سے زیادہ پیارا اور زیادہ اچھا ہے. زردی مائی. بہرحال خالی کے مقابلے میں خضاب والے کو حضور نے پسند فرمایا، اور اس کے اندر خالص مہندی یا مہندی اور قتم یا یہ کہ جو ہے زرد رنگ، تینوں طریقوں کو آپ استعمال کر سکتے ہو. جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سفیدی کو بدل ڈالو، یعنی بالوں کی سفیدی، داڑھی کی سفیدی، سر کی سفیدی رہنے مت دو، اس کو بدل ڈالو. ولا تشبہ بالیہود، یہود سے مشابہت اختیار مت کرو، یعنی کہ بغیر خضاب کے سفید چھوڑ دینا یہود کا طریقہ ہے، لہذا ان کے ساتھ مشابہت اختیار مت کرو، خضاب کیا کرو. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کالے رنگ کا خضاب فرعون نے کیا تھا. جی.
رضی اللہ عنہ
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سفید بالوں کو چن مت لو، لا تنتف الشیب، یعنی چن چن کر کے سفید بالوں کو نکال مت دو، اس لیے کہ یہ سفید بال تو مسلمان کا نور ہے. کیا مطلب مسلمان کا نور ہونے کا؟ یعنی قیامت کے اندر نور کا یہ ذریعہ بنے گا، میدان قیامت کے اندر سفید بال نورانیت کا ذریعہ بنیں گے. نمبر دو، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں نورانیت سے مراد ہے حسن و جمال، کہ سفید بال حسن و جمال کی چیز ہے. بعض کہتے ہیں کہ ظاہر کا اثر باطن کے اوپر، کہ ظاہر میں بال سفید ہو گئے تو باطن اور قلب اور دماغ بھی سفید اور صاف ستھرا ہو جائے گا، یہ ہے نور کا مطلب. یہ سب تو بہرحال سفید بالوں کو چن چن کر کے الگ نہیں کرنا چاہیے، وہ مسلمان کے لیے نور کا درجہ رکھتے ہیں. تو بعض حضرات نے اس پر اشکال کھڑا کیا کہ اگر سفید بال نور ہے تو خضاب سے بدلنے کا اتنا تاکیدی حکم کیوں دیا جا رہا ہے کہ یہود سے مشابہت اختیار مت کرو؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ خضاب کرنے کے اندر دیگر دینی مصالح چھپے ہوئے ہیں، دشمنوں پر رعب، حیبت، کہ اگر تمہارے سفید بال ہوں گے تو دشمن تمہیں بڈھا سمجھیں گے، ان کی ہمت بڑھے گی، اور اگر تمہارے بال کا خضاب شدہ ہوں گے تو دشمن کہے گا کہ تو کوئی جوان آدمی آ رہا ہے لڑنے کے واسطے، تو مرعوب ہو جائے گا، حیبت زدہ ہو جائے گا. یہ ہے. تو بالکل سفید بال اگر ختم ہی کر دیے جائے تو ایک تو چمڑی کے اوپر تکلیف بھی ہوتی ہے، سفید بال اکھاڑ دینے سے چمڑی کے اوپر فوڑی پھنسی اگنے لگتی ہے، اسی طریقے سے سفید بال نکال دینے کی وجہ سے چہرہ بھی بگڑا بگڑا خراب خراب معلوم ہوتا ہے. من شاب شیبتن فی الاسلام، جو آدمی اسلام میں بوڑھا ہوا، یعنی جوان بھی تھا پھر اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دی اور اسلام کی حالت، ایسی حالت میں وہ بوڑھا ہوا کہ مسلمان ہے. دراصل اس زمانے کے اندر صحابہ ایمان لاتے تھے، کوئی صحابی بڑی عمر میں ایمان لائے، کوئی جوانی میں ایمان لائے، اس اعتبار سے یہ جملہ ہے. یہ ہماری طرح نہیں کہ بھائی پیدائشی الحمدللہ مسلمان ہے، خاندانی مسلمان ہے، وہاں عمر کے الگ الگ مرحلے کے اندر صحابہ ایمان کو قبول کرتے تھے، اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ جو آدمی اسلام کے اندر بوڑھا ہوا، یعنی کہ پہلے جوان تھا اب بوڑھا پایا اسلام کی حالت کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں لکھیں گے، جیسے جیسے بال سفید ہو جائیں گے نیکیاں لکھی جائے گی، اور گناہ اس کے ذریعے معاف کریں گے، اور درجات بھی اس کے بلند کریں گے. کتنی بڑی فضیلت! تو جیسے جیسے بڑھاپے کے سفید بال آتے جائیں گے، نیکی ہے، درجات کی بلندی ہے، گناہوں کی معافی ہے، کتنے فضائل ہے. جی قاب ابن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اسلام کی حالت کے اندر بوڑھا ہوا تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے نور کا ذریعہ بنے گا، یعنی قیامت کے دن روشنی اور نورانیت ہوگی، اور دنیا کے اندر بھی حسن جمال کا یہ ذریعہ ہے. جی دہی کھانے کے تین فوائد ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ ایک تو اس آدمی کے پاس کتے نہیں آتے جو آدمی دہی زیادہ کھاوے، کتے اس کے قریب نہیں آتے. دوسرا یہ کہ لوگ اس کو سلام بہت کرتے ہیں دہی کھانے والے، اور تیسرا یہ کہ دہی کھانے والے کو لوگ اکرام سے پیش آتے ہیں. کثرت سے دہی کھانے کے یہ تین فوائد ہیں، یاد رکھنا. کیسے؟ تو کہ جو آدمی دہی زیادہ کھائے گا تو دہی کی تاثیر ہے کثرت نزلہ، اسی لیے وہ شعر آپ گنگناتے ہو نا، کڑی کھچڑی کھا کے جواں ہوئے ہیں ہم، نزلہ زکام سردی قومی نشاں ہمارا. اب آدمی کثرت سے دہی کھائے گا تو جلدی بال سفید ہوں گے، اور جلدی بال سفید ہوں گے تو وہ یوں سوچے گا کہ میں تو بڈھا ہو گیا، تو ہاتھ میں ڈنڈا رکھے گا. اب جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا کتا کہاں سے آئے گا قریب کے اندر؟ اور جو جس کے بال سفید ہوں گے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا تو ہر ایک سوچے گا شیخ الحدیث تشریف لا رہے. تو لوگ سلام بھی کریں گے اکرام بھی کریں گے. یہ دہی کے تین فوائد ہیں. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی کے مکتوبات میں یہ لکھا ہوا ہے. جی سمجھو دھیان سے اس حدیث کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے اور حضور کے بال مبارک جمعہ سے زیادہ وفرا سے کم ہوتے تھے. جمعہ کندھے، وفرا کان کلو، اس کے بیچ بیچ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے. مطلق بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بہرحال حضور کے بال مبارک بڑے تھے. اب یہ ہیں اصل چیز، مین ہینائن واحدین، ایک برتن سے غسل کرنے کا کیا مطلب؟ نمبر ایک، برتن ایک ہوتا تھا لیکن باری باری غسل کرتے تھے. جیسے غسل کی جگہ کے اوپر ایک پانی کا برتن ہے، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرما لیا، آپ فارغ ہو گئے، پھر حضرت عائشہ نے آ کے غسل کیا، برتن ایک رہا، باری باری آگے پیچھے تقدیم تاخیر سے غسل کیا. نمبر دو، رات کی تاریکی میں جب ستر پر نظر نہ پڑے، ایسے وقت کے اوپر ایک ساتھ ایک برتن سے غسل کیا. یہ توجہ کیوں کرنی پڑے گی؟ مشکات شریف میں ایک روایت آپ پڑھو گے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی حضور کے ستر مبارک کو نہیں دیکھا. اب جو تمام بیویوں میں کنواری بیوی ہے وہ یوں کہے کہ میں نے پوری زندگی میں ستر مبارک نہیں دیکھا، تو پھر دوسری بیویوں کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے یہ توجہ کرنی پڑے گی کہ رات کی تاریکی میں جب ستر پر نظر نہ پڑتی ہو، ایسے وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ ایک برتن سے غسل فرماتے تھے. نمبر تین، برتن ایک بیچ میں پردہ، برتن ایک بیچ میں پردہ، حائل کوئی ہو. جیسے یہاں برتن رکھا ہوا ہے، یہاں کپڑا لٹک رہا ہے، ادھر حضور غسل فرما رہے ہیں، ادھر حضرت عائشہ غسل فرما رہی ہے. نمبر چار، قلت وقت کا یہ عمل ہے. مثال کے طور پر صبح ہو رہی ہے، اب اگر الگ الگ انتظار کرے غسل کا تو ہو سکتا ہے نماز کا وقت نکل جاوے. قلت وقت کے موقع کے اوپر ایک ساتھ ایک برتن سے غسل کر لیا. نمبر پانچ، برتن کی قلت کی وجہ سے یہ عمل تھا. وہاں زائد برتن ہی نہیں تھے، ایک ہی برتن تھا، اسی سے حضرت عائشہ نے غسل کیا، اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا. اور بعض حضرات نے اس کو حسن معاشرت پر محمول کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں ربط اور تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ بھائی دونوں کو طہارت حاصل کرنی ہے، دونوں کو طاہر ہو کر تہجد اور نماز وغیرہ پڑھنی ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک غسل کر رہا ہے، دوسرا باہر انتظار میں اور چلائے کہ ویلی نکار، کیا نکڑوانی، یہ کوئی طریقہ ہوا؟ دونوں کے درمیان میں تعلق کا تقاضا کیا کہ وہ غسل گئے، یہ بھی جا کے غسل کرنے بیٹھ جائے اور فٹافٹ دونوں فارغ ہو جاوے اور فارغ ہو کر اپنے اپنے اعمال کے اندر مشغول ہو جاوے. یہ حسن معاشرت بھی بعض لوگوں نے اس کو بطور حسن معاشرت کے بیان کیا ہے. جی یہ سب توجیہات اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ لوگ اس روایت کو ربڑ کی طرح کھینچ کے اللہ جانے کہاں کہاں لے جاتے ہیں کہ باتھ ٹب ڈالو باتھ روم میں، پھر دونوں میاں بیوی ساتھ چھپ چھپ یہ کرو، ساتھ ایک دوسرے پہ پانی اڑاؤ، ساتھ نہاؤ، اور پتہ نہیں وہاں جا کے شیمپائن کا غسل کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ سب وہاں تک. یعنی اس کے عدم جواز سے ہم بحث نہیں کر رہے ہیں، اس روایت سے استدلال کرنے پر ہماری بحث ہے کہ اس روایت کے یہ مفاہیم ہے، اپنے عمل کو اس روایت سے جوڑ کر وہاں تک مت لے جاؤ. یوں جی خرم سبحان اللہ، کیسے تھے صحابہ، حضور کے اشاروں پر جان دینے والے. یہ ابن الحنزلیہ فرماتے ہیں، رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک فرد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریم الاسدی کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائے، یہ ہے ازدی، خریم ازدی، ازد شنوا پہلے بھی گزرا ہے، یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے، وہ اس سے ان کا تعلق ہے، عرب کے قبیلے اسد سے ہی اسدی نہیں ہے، یاد رکھنا، ازدی یمن کا قبیلہ، اس سے یہ ہے خریم الاسدی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی. دیکھو حضور کا انداز، خریم بہت اچھے آدمی ہے، خریم اسدی بہت اچھے انسان. اب ان کی کمی بتلانے کے لیے کیا استثنا فرمایا، کاش کہ ان کے بال بہت لمبے نہیں ہوتے تو اچھا ہوتا، اور ازار ان کی اونچی لٹکی ہوئی نہ ہوتی تو اچھا ہوتا. یعنی ان کی خوبی اور کمالات میں چار چاند لگ جاتے اگر ان کے بال چھوٹے ہوتے اور ان کا ازار جو ہے اونچا ہوتا، تو ان کی خوبیاں اور کمالات کے اندر چار چاند لگ جاتے. دیکھو شرا کہتے ہیں کہ حضور نے یہاں لمبے بال کی مذمت نہیں فرمائی، لگتا ایسا ہے کہ لمبے بال کی وجہ سے ان کے مزاج میں کچھ ناز ہو، فخر ہو، دکھلاوا ہو، اور زینت کا شائبہ آتا ہو. اس لیے حضور نے باطنی اصلاح کے لیے, ظاہر کی اصلاح کے لیے فرمایا. بعض مرتبہ آدمی کے جو ہے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں تو آدمی دل میں سوچتا ہے نہیں کہ میرے بال یعنی جیسے ریشم لگائے سر کے اوپر, میں کتنا خوبصورت دکھتا ہوں, کتنا اچھا دکھتا ہوں. اور یعنی ظاہری چیزوں کا اثر دل پر ہوتا ہے, اس لیے حضور نے یہ اصلاحی بات ارشاد فرمائی. اور لمبی ازار تو ظاہر ہے کہ یہ تو شریعت کے اندر بطور تکبر کے ممنوع ہے. فبلغ ذالک خریمن, خریم کو اطلاع ہو گئی کہ حضور میرے لیے ایسا ایسا فرما رہے تھے. بس انہوں نے استرا لیا اور لمبے بالوں کو دونوں کان تک کاٹ ڈالا, کان تک کر ڈالے انہوں نے. اور ایزار کو دونوں پنڈلیوں میں نصف تک اونچا کر ڈالا, فوراً عمل کر ڈالا. یعنی یہ بھی نہیں کہ جب اطلاع پہنچی تو حضور کو آ کے ڈوڑائے بنے, حضور میں کر ڈالوں آپ نے ایسا کھلوایا ہے پکی بات ہے, جیسے کہ مزاج ہوتا ہے. یہ ہے منشا مبارک پر چلنا باقاعدہ. یعنی یہ بھی نہیں کہ چلو مجھے یہ خبر پہنچی ہے تو واقعتاً حضور نے ایسا فرمایا نہیں فرمایا جا کے ذرا پوچھوں. دوڑائے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آوے کہ حضور آپ نے ایسا کچھ میرے لیے کھلوایا, میں نے سنا صحیح بات ہے کہاں کھلوایا, تو میں کر ڈالوں ایسا, پھر دوسری بار یوں پوچھے. پھر دوڑایا ہوا. یہ ہے صحابی کا عشق کہ جب اطلاع ہوئی کہ حضور کو میرے اس طرز کے سے ناگواری ہے تو کچھ پوچھنا اچھنا نہیں, فوراً عمل کر ڈالا اس کے اوپر. چلو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کہ وہ کہتے ہیں کانت لی زوابتن, لمبے لمبے میرے بال تھے. تو مجھ کو میری اماں نے یوں کہا ام سلم نے اس کو کاٹنا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھینچتے تھے اور اس کو پکڑتے تھے, کھینچتے تھے اور پکڑتے تھے. دیکھو یہ ہے بطور تبرک, یاد رکھنا یہ جو روایت کے اندر ہے یہ بطور تبرک ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ان کے بال پر لگے تو اس کی وجہ سے ہاتھ مبارک کی برکت بال میں آ گئی, اسی لیے کہا کہ اب اس بال کو کاٹنا نہیں, چونکہ حضور کا دست مبارک اس بال کے اوپر لگا ہوا ہے. تو یہ ہے بطور تبرک کہ حضور کا مبارک ہاتھ جن بالوں کے اوپر لگا اب ان بالوں کو جیسے کہ ویسے ہی رہنا دینا ہے, ان بالوں کو کاٹنا نہیں ہے, یہ تبرک ہے. کہتے ہیں کہ غزوہ طائف کے موقع پر حضرت حذیفہ کے سر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھرایا تو انہوں نے زندگی بھر پھر بال نہیں کاٹے کہ بس میرے اس سر کے اوپر تو حضور کا ہاتھ لگا ہوا ہے اسی لیے اب میں اس کو کاٹوں گا نہیں. جی ہمارے اکابر میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں کہ کسی ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کی داڑھی پہ ہاتھ لگا دیا تو پھر انہوں نے اس داڑھی کو بڑھنے ہی دیا, اس کو کٹوایا ہی نہیں. کسی نے کسی کے سر پہ ہاتھ پھرا دیا تو اس کو بڑھنے ہی دیا, کٹوایا ہی نہیں, بطور تبرک کے. جی افراخ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے گھر والوں کو 3 دن کی مہلت دی. کون سے غزوے میں یہ شہید ہوئے تھے؟ حضرت جعفر غزوہ موتا کس سن میں ہوا تھا؟ اب دیکھو ہجرت سے لے کر کے وفات تک 10 سال ہی ہے نا, سب ایک ایک کال بول دو صحیح ہو جائے گا. گیارہ بارہ پڑا ہوا نہ پڑا ہوا سب برابر ہے, آندہ نہیں. تو غزوہ موتا میں حضرت جعفر تیار شہید ہوئے تھے, تو 3 دن حضور آئے نہیں ان کے گھر پہ, رونے دیا تاکہ ذرا غم ہلکا ہو جائے. حضور کے چچا زاد بھائی ہے حضرت جعفر, چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور موتا میں شہید ہو گئے حضرت جعفر. تو 3 دن تک حضور نے ان کو مہلت دی رونے کی. پھر 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے اور آ کے کیا فرمایا, آج کے بعد میرے بھائی پر مت رونا. 3 دن رو لیا, اب آج کے بعد کوئی روئے گا نہیں, 3 دن غم کی اجازت. ثم قال, کہا اچھا میرے بھائی کے تینوں بچوں کو لاؤ میرے پاس. 3 بچے تھے, عبداللہ, اوف اور محمد. عبداللہ, اوف اور محمد, ایک تو یہی راوی, کہا تینوں میرے بھائی کے بچوں کو لاؤ میرے پاس. فجی ابینا, ہم تینوں کو لایا گیا حضور کی خدمت میں. کانا افراخن, ہم چوزے جیسے تھے. حضرت عبداللہ ابن جعفر کیا کہتے ہیں, جب ہم کو حضور کے پاس لایا گیا تھا ہم چھوٹے چھوٹے چوزے جیسے تھے, چھوٹے بچے تھے ہم کو. حضور نے فرمایا ذرا حلاق کو بلا, تو حلاق کو بلایا گیا. حلاق نے آ کر کے ہم سب کے سروں کو مونڈ ڈالا, تینوں بچوں کے سروں کو حلاق نے آ کر کے مونڈ ڈالا. اب دیکھیے اس روایت میں ایک چیز تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ میں 3 دن رونے کی اجازت دی. ایسا حادثہ ہو جائے ٹھیک ہے 3 دن رو لو, اسی لیے 3 دن کے عرصے میں حضور وہاں تشریف نہیں لے گئے, 3 دن کے بعد تشریف لے گئے. اسی لیے 3 دن تک رونے کی بھی اجازت, 3 دن تک تعزیت کی بھی اجازت, پھر زیادہ لمبی تعزیت نہیں کرنے کی. دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے اب والی تھے, چونکہ یہ چچا زاد بھائی کے بچے ہیں, حضور والی تھے, اسی لیے حضور نے ان کے بال جو ہے کٹوا دیے. اب بال کٹوانے کی مصلحت کیا؟ تو بعض حضرات تو یوں کہتے ہیں کہ ان بچوں کی والدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت جعفر کی بیوہ, کا وہ بیچاری غم زدہ ہے, اس کو غم کے اندر بچوں کو نہلانا دلانا, بچوں کی صفائی وغیرہ کے اہتمام کا موقع نہیں ملے گا, اور بچے جی کے بال زیادہ میلے گندے ہو جائیں گے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کو جو ہے بال صاف کروا دیے جاوے. تو میل, جوں, گندگی وغیرہ سے حفاظت کے لیے حضور نے ان کے بال کٹوا ڈالے. یہ ہیں جو ہے اس کی حکمت معلوم ہوتی ہے. جی, اب اس سے جاہل لوگ, مسلمانوں میں بھی ہے کچھ جاہل لوگ, کسی کے انتقال کے اوپر نہ کرنے کے کام کرتے ہیں. یہ تو غیروں کا طریقہ ہے بال صاف کروا دینا, لیکن بعض مسلمان روزہ بھی توڑ ڈالتے ہیں. رمضان میں اثر کے بعد انتقال ہوئے کسی کا تو روزہ توڑ ڈالتے ہیں. پتہ نہیں یہ ایسی رسم و رواج کہاں سے آ جاتی ہے مسلمانوں میں, بس وہ انتقال ہو گیا تو روزہ توڑ ڈالنے کا عجیب بات. جی,
وروي عن يحيى بن صريح رضي الله عنه قال كانت تقبل بالمدينه فقال النبي النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحي فإن ذلك أفضل للمرأة وأحب إلى البعل. رواه أبو داود وقال هذا الحديث ضعيف وراويه مجهول.
ام عطیہ الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ مدینہ میں ایک عورت تھی جس کا کام تھا عورتوں کی ختنہ کرنا. تو اس ختنہ کرنے والی عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ ختنہ کی چمڑی کاٹنے میں مبالغہ مت کرنا. ٹنا کہتے ہیں اس کو اردو میں، ٹنا کاٹنے کے اندر مبالغہ مت کرنا. عورت کی فرج میں ایک چھوٹا سا چربی جیسا مادہ مانجھر کی طرح لٹکا ہوا ہوتا ہے ٹنا، تو کہا اس کو تھوڑا سا اوپر سے کاٹ دینا، کاٹنے میں بالکل مبالغہ مت کرنا. کیوں؟ اسی لیے کہ وہ خود عورت کو لذت زیادہ دینے والی چیز ہے. یعنی یہ عورت کی ختنہ جماع میں خود عورت کو زیادہ لذت دینے والی ہے، اور شوہر کو بھی یہ چیز زیادہ پیاری ہے. ختنہ والی عورت سے جماع کرنا شوہر کو بھی زیادہ پیارا اور محبوب ہوا کرتا ہے. اب اس حدیث کے سند کے سب راوی ضعیف ہے یا کوئی ایک راوی ضعیف ہے، یہ ان کا کہنا ہے، لیکن امام حاکم نے اپنی مستدرک میں صحیح سند سے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. جی کریمہ نام ہے کسی عورت کا، ہے بھائی تابعیہ ہے یہ کریمہ. کریمہ بنت حمام کہتی ہے کہ ایک عورت نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوال کیا سر کے بالوں میں حنا سے خضاب کرنے سے، کس عورتیں سر کے بالوں کے اندر مہندی سے خضاب کر سکتی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ لاباس کر سکتی ہے خضاب، یہ ہو گیا مسئلہ، لیکن میں اس کو ناپسند سمجھتی ہوں، یعنی میری نظر کے اندر یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے کہ عورتیں سر کے بالوں کو مہندی سے خضاب کرے. کیوں؟ میرے حبیب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہدی کی خوشبو کو ناپسند فرماتے تھے، مہدی کی خوشبو کو ناپسند فرماتے تھے اس وجہ سے. باقی جواز ہے عورتوں کے لیے. جی باقی رہا ہاتھ پیر، وہ تو بہرحال عورتوں کو مہدی لگانی چاہیے ہاتھ کے اندر. جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ہندہ بنت عتبہ، یہ حضرت ابو سفیان کی بیوی ہندہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہندہ، وہ بہت بعد میں ایمان لائی تھی. غزوہ احد میں جس نے چچا حمزہ کے کلیجے کو چبایا تھا، بلکہ حضرت حمزہ کی شہادت میں یہی پیش پیش تھی، اسی نے حضرت حمزہ کی شہادت کی تشکیل کی تھی، حرکت اسی کی تھی. ایمان لائی فتح مکہ کے موقع پر، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے بیعت کر لو، بیعت اسلام مراد ہے، زبان سے اسلام کی بیعت مجھے کر لو. تو حضور کی نظر پڑ گئی ہوگی، تو کیا فرمایا؟ میں تجھ کو بیعت نہیں کروں گا یہاں تک کہ اپنی ہتھیلیوں کو تو بدلوا دے وے. یعنی تیری ہتھیلیوں پر تو مردوں کی مشابہت ہے، مہندی ویدی ہے کہاں، صاف کھلے ہوئے تیرے ہاتھ ہے، مہندی لگا، تغیر کر، مردوں کی مشابہت ختم کر، وقت ہاں وہاں تک میں تجھے بیعت نہیں کروں گا۔ دیکھو اندازہ لگاؤ کتنا سخت یہ جملہ ہے، کتنا سخت جملہ ہے کہ مہندی بغیر کے ہاتھ مردوں سے مشابہت والے ایسی عورت کو بیعت کرنے سے حضور نے منع فرما دیا۔ اکثر شعرا یہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کی یہ بیعت مراد ہے، یعنی یہ پہلے ایمان لے آئی، پھر جو ہے جیسے کہ عورتیں اعمال کے لیے بیعت ہونے آتی تھی، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا الی آخرہ، کوئی اور بیعت مراد ہے، تو یہ حضور نے بیعت سے انکار کر دیا۔ تو ایک علت ہے اس میں مردوں سے مشابہت سے بچنا، دوسری حکمت سمجھ میں آتی ہے، گھریلو زندگی کے اندر زوجین میں کامل محبت کا ایک ذریعہ ہے کہ عورت مہندی لگا کے رہے تاکہ شوہر کو بیوی اچھی لگے اور دونوں میں کامل جوڑ اور محبت باقی رہے۔ پھر حضور نے عجیب بات فرمائی کہ تمہاری دونوں ہتھیلیاں تو درندوں کی ہتھیلی معلوم ہو رہی ہے، یعنی بغیر مہندی کے تمہاری ہتھیلیاں ایسی معلوم ہو رہی ہے جیسے کہ درندے کی ہتھیلی ہو۔ یہاں یاد رکھنا کہ حضور نے کسی عورت کے ہاتھ سے ہاتھ لگا کر کے بیعت نہیں کی ہے، ہرگز بیعت نہیں کی کسی عورت کے ہاتھ سے ہاتھ لگا کر کے، بیعت ہوتی تھی زبانی کلمات کے ذریعے سے۔ یہاں تو یہ کہ وہ گئی ہوگی تو نظر اقدس ہتھیلی کے اوپر پڑ گئی، اسی لیے حضور نے جو ہے یہ بات اس کو ارشاد فرمائی۔ جی دیکھو حسن معاشرت پر حضور نے کتنا زور دیا، اندازہ لگا کیا مقصد تھا، تاکہ مرد اپنی بیوی کے علاوہ دوسری جگہ پر نظر ڈالے ہی نہیں، اسی لیے حضور اتنی تاکید فرما رہے مہندی وغیرہ کی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، فرماتی ہے کہ ایک عورت نے اشارہ کیا پردے کے پیچھے سے، اس کے ہاتھ میں کوئی پرچہ تھا۔ شورا کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے اس نے پرچے کے اوپر کوئی سوال لکھ رکھا ہوگا، اور وہ سوال لکھا ہوا پرچہ حضور کو وہ دینا چاہتی تھی، یہ ہے اشارہ کرنے کا مطلب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے پردے کے پیچھے سے بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک کھینچ لیا، اس نے ہاتھ بڑھایا پرچہ دینے کے لیے، حضور نے ہاتھ مبارک کھینچ لیا، پردہ قبول نہیں، پرچہ قبول نہیں فرمایا۔ فقال، پھر کیا فرمایا، مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ کسی مرد کا ہاتھ ہے یا کسی عورت کا، چونکہ عورت تھی پردے کے پیچھے اور اس نے پرچہ دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو اس نے کیا فرمایا، مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ کسی عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا، تو عورت پیچھے سے بولی عورت کا ہاتھ ہے، تو اس نے کیا تنبیہ فرمائی، اگر تو عورت ہوتی تو اپنے ناخنوں کو بدل دیتی، یعنی مہندی کے ذریعے سے، یعنی پوری ہتھیلی پر نہیں لگاتی تو کم سے کم ناخن پہ تو لگاتی، تاکہ تمیز ہو جاوے کہ یہ کوئی عورت ہے۔ اب تو بائلے مرد لگاتے ہیں مہندی، ناخن پر بھی لگاتے ہیں، ہتھیلی کے اوپر بھی لگاتے ہیں۔ جی نام سو
والمتنمصة والغاشمة والمستوشمة من غير داء رواه أبو داود رحمه الله
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، لعنت کی گئی ہے بال ملانے والی، ملوانے والی، چننے والی، چنوانے والی، گدنے والی، گدنا کرانے والی، من غیر دائن، بغیر بیماری کے۔ یہ تمام الفاظ پہلے ہو چکے۔ صرف من غیر دائن کا مطلب کیا؟ کوئی بیماری بھی نہیں تھی، کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، اور پھر یہ عمل کیا، ایسی عورت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ کہ یہ اعمال کسی بیماری کی وجہ سے کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، یہ کام کسی بیماری اور عذر کی وجہ سے کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، بغیر بیماری اور بغیر ضرورت کے یہ کام نہیں کر سکتے۔ چلو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے آدمی کے اوپر جو عورت والا لباس پہنے۔ فعلتن، عورت جیسی اسٹائل کے کپڑے پہنے جو مرد، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ تو عورتوں کی ڈیزائن، عورتوں جیسے رنگ، ایسے تو مطلق شباہت ممنوع ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر لباس کے بارے میں لعنت کو ذکر کیا گیا کہ جو مرد عورتوں جیسے لباس پہنے اور جو عورت مردوں جیسے لباس پہنے، ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ جی، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا گیا کہ فلانی عورت مردوں کی اسٹائل کے جوتے پہنتی ہے، یعنی کہ نال جوتے پہننا کوئی بری چیز نہیں، یا نال سے مراد کیا لینے کا، مردوں کی اسٹائل کے جوتے، کہ فلانی عورت مرد کی اسٹائل کے جوتے پہنتی ہے۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو عورت جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے، جو عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے، وہ بھی بتکلف، جو عورت مشابہت مرد کی اختیار کرے بتکلف، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. شرح نے ایک عجیب نقطہ نکالا کہ رجولتا، یہ مؤنث ذکر کیا گیا ہے، عورت کے اوپر اطلاق کرنے کے واسطے، اور ساتھ میں یوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے حصول علم میں، حصول حکمت میں، حصول تقویٰ کے اندر، شرعاً مذموم نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہے، لیکن اس میں کون مشابہت اختیار کرتا ہے؟ مشابہت تو یہی کپڑے وضاکتہ وغیرہ میں ہوتی ہے.